ان کے شاگرد ان کی خدمت میں آیا، وہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے، खाना में चाहिए या घर में चाहिए या मस्जिद में चाहिए, कहाँ थे, अकेले बैठे हुए थे, उनके शागिर्द उनके पास आया, सलाम हुआ और कुर्सी थोड़ी देर बैठा और जब उसके जाने लगा तो जाते जाते कहा कि माजर चाहता हूँ, आपकी तन्हाई में मुखिर हुआ, आपकी तन्हाई को मैंने तोड़ दिया था। क्योंकि शागिर्द था, क्योंकि शागिर्द था और उसे किसी तरह मुतवज्जे करना चाहते थे, फरमाया कि तुमने मेरी तन्हाई को नहीं तोड़ा, तुम मेरी तन्हाई में मुखिर नहीं हुए, बल्कि तुम्हारे आने से मैं तन्हा हूं। जब तक तुम नहीं थे मैं अपने परवरदिगार आलम के साथ दिल ही दिल में मुनाजात कर रहा था, तुम्हारे आने से मेरा वो मुनाजात का सिलसिला मुनकते हो गया और तुम्हारे साथ फिर आवाज दूसरी और बातचीत में वो जो वक्त गुजरा तो मैं अपने रब से थोड़ी देर के लिए मुनकते हो गया था। तो यानी उससे लफ्ज में वो ये उससे बताना चाह रहे थे कि इंसान अगर अपने रब के साथ मुतसिल हो तो वो तन्हा नहीं होगा, चाहे अकेला बैठा हो, लेकिन अपने रब के साथ हम कलाम है, अपने रब के साथ मुनाजात में मशगूल व मसरूफ है, जिक्र अज़कार तवज्जो याद जो भी उसको कहे, अकेला भी होगा तो अकेला नहीं है। क्यों अकेला नहीं है? क्योंकि खालिक कायनात के साथ है, खालिक कायनात के साथ है, इसलिए अकेला नहीं है। लेकिन जब कोई आ जाता है और फिर आवाज उसी बातें ये वो, तो उस वक्त वो अपने रब से मुनकते हो जाता है, उसके साथ बातचीत में मसरूफ हो जाता है। तो वो आलिम उन्होंने उसे अपने शागिर्द के लिए समझाया, उस वक्त इंसान अकेला हो जाता है, इंसान उस वक्त तन्हा होता है जब खुदा के साथ उसका रब्ता मुनकते हो, जब खुदा के साथ उसका रब्ता चाहे अपनी जो होता है थोड़ी देर के लिए कट जाए, वो खुदा से जुदा हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो वो अकेला हो जाता है। लेकिन जिसका खुदा के साथ रब्ता है, जिसका खुदा के साथ रब्ता है, दुनिया के साथ अगर उसका रब्ता ना भी हो पाए फिर भी वो अकेला नहीं होता। और ये वही दुआ अरफा की वही दुनिया है कि खुदाया जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, सारी दुनिया भी उसे मिल जाए तो उसे कुछ नहीं मिला, खुदा ही ना, और जिसने तुझे पा लिया सारी दुनिया भी उसे छिन जाए उसे कोई उसने कोई नुकसान का सौदा नहीं। सब आलम कई पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ कि आइए और उस खालिक कायनात से मोहब्बत करते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया, मोहब्बत करने वाले वालदैन दिए, एहतराम करने वाले दोस्त आबाद दिए, इज्जत शोहरत नाम हर चीज उसने हमें दी, जिसने इतना कुछ हमें दिया है, क्या वो हमारी मोहब्बत का हकदार और लायक नहीं है? यकीन है। लेकिन मोहब्बत तब होगी जब उसकी मार्फत होगी, बगैर मार्फत के तो मोहब्बत नहीं हो सकती, मोहब्बत के लिए मुकदमा है कि उसकी मार्फत हो, जब तक खुदा नाम की मार्फत नहीं होगी उसकी अजमत का खुदा हमारे अपनी अकल के मुताबिक अंदाजा नहीं होगा, उसकी नेमतों का उसके एहसानात का जब तक अंदाजा नहीं होगा, उसे हमारा कितना ख्याल है जब तक हमें ये पता नहीं होगा, हमें उसके साथ वो मोहब्बत नहीं हो सकती जो मतलूब है और जो होनी चाहिए। और मार्फत के लिए बहरहाल इल्म जरूरी है, मार्फत के लिए जरूरी है, जब तक इल्म नहीं होगा तब तक मार्फत नहीं होगी, जब तक मार्फत नहीं होगी तब तक वो मोहब्बत भी नहीं आ सकती जो मोहब्बत इंसान को अपना सब कुछ कुर्बान कर देने पर आसानी के साथ तैयार करती है। अब मार्फत कैसे आएगी, इल्म कैसे आएगा? यकीनन साहिबान इल्म से जब हम इल्म हासिल करेंगे, साहिबान मार्फत से जब हम मार्फत हासिल करेंगे तब हमें मिलेंगे। और अगर हम अपने घर में बैठे रहें, अपने कारोबार दुनिया में मसरूफ रहें और दुनियावी मामलात को चलाते रहें और साथ कहें कि अल्लाह करे मार्फत आ जाए, अल्लाह करे मार्फत आ जाए, अल्लाह करे इल्म आ जाए, ऐसे खुद खुद न इल्म आता है न मार्फत आती है और न मोहब्बत आती है। अगर खुद खुद मोहब्बत में आना होता خود بہت برکت میں آنا ہوتا، خود بہت علم میں آنا ہوتا، خود بہت ہدایت میں آنا ہوتا، تو پھر 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو 1,24,000 انبیاء بھیجے اور یا اکرام بھیجے، آئینہ خدا بھیجے، یہ سب اس لیے تھے کہ اس رابطے کو ایجاد کرنے کے لیے بھیجنے واسطے کی ضرورت ہے۔ یہ خدا خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کو ایجاد کرنے کے بیچ میں واسطے کی ضرورت ہے۔ اور کتنی خوش نصیب ہے وہ ملت، کتنی خوش قسمت ہے وہ قوم کہ جس کو ایسے ہاتھی ملے، ایسے ہاتھی ملے جن کا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے، جن کا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں خدا تعالی نے جو اپنی مختلف مخلوقات کا تعارف کرواتا ہے، دو مخلوقات ایسے بتائیں جو معصوم ہیں، معصوم علیہ السلام، ایک انبیاء علیہ السلام اور ایک ملائکہ۔ یہ دو مخلوق خدا تعالی کی ایسی ہیں جو معصوم ہیں۔ ملائکہ کے بارے میں فرمایا کہ جب جناب حضرت آدم علیہ نبی نو علیہ وآلہ السلام کی برکت کا مسئلہ اٹھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا جانشین بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں کی آواز ہے پالنے والے کہ جس کو تو اپنا جانشین بنا رہا ہے یہ دھنگا فساد کرے گا، خون بہائے گا اور ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ یعنی کمال ادب کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ انہوں نے اس منصب کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، کیونکہ انہیں خدا مدار سے محبت تھی اور جسے محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اور ان کے بھی ذہنوں میں دل و دماغ میں یہ تھا کہ اگر ہمیں یہ منصب مل گیا تو ہم پروردگار کی طرف سے زمین پر ڈیوٹی انجام دیں گے، ہم اس کی خدمت کریں گے اور یہ بھی ایک بہترین عبادت ہو جائے گی۔ شیطان بھی اس پیدل میں موجود تھا اور وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ اسے بھی یہ منصب ملے، لیکن خالق اکبر کا جواب آیا انی اعلم ما لا تعلمون، کوئی وضاحت نہیں کی، کوئی توجہ نہیں کی، بس کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بعید نہیں ہے کہ خدا تعالی اس فداکار انسان کو یہ دکھا رہا ہو، دیکھو جب خلافت اور جانشینی کا مسئلہ آئے تو اس وقت معصوم فرشتے کو بھی میں بولنے کی اجازت نہیں دیتا، معصوم فرشتے کو بھی اس وقت بولنے کی اجازت نہیں ہے، خلیفہ میرا ہوگا، بنانے والا میں ہوں، زمین میری ہے، اس پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، کسی اور کو کیا حق ہے وہ بیچ میں کہے کہ مجھے بناؤ تو اس کے بناؤ۔ یعنی خدا مندار یہ بتانا چاہتا ہے، ایک حکمت اور مقصد یہ ہو سکتی ہے اور ہے کہ فرشتے جیسی معصوم مخلوق کو بھی مسئلہ خلافت میں کسی قسم کے بولنے کا حق حاصل نہیں ہے، جو دراصل کے پتہ انسان نے کہ ہم اپنی طرف سے مل جل کر کوئی خلیفہ کسی کا خلیفہ نہ خدا مندانے کا تمہیں اجازت نہیں۔ لیکن یہ جو انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا، ایک اس میں طلب تھی، ایک خوبصورت ادب انداز کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اب اس کو بھی خدا دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ میرے ملک نے اگر اس قسم کی خواہش کا اظہار کیا ہے اس میں حوث منصب نہیں پایا جاتا، وہ منصب کا لالچی نہیں ہے، وہ خدمت کا لالچی ہے، وہ عبادت کا لالچی ہے، وہ عبادت کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہا کہ جس کو میں خلیفہ بناؤں گا جب اسے میں خط کر چکوں، اس میں روح پھونک چکوں، تو تم سب سجدے میں گر جانا، فقعوا له ساجدین، سجدے میں گر جانا، یعنی سوچے سمجھے بغیر جیسے ہی دیکھو اس میں روح پھونک دی گئی، تم سب نے اپنے آپ کو سجدے میں گرا دینا۔ اور پھر قرآن نے آواز دی کہ جب ہم نے جناب آدم کو خلق کیا، روح پھونکی، تو کل نال ملائکہ تسجدوا فسجدوا شامل نہ ہوا، اور جو صالحین میں شامل نہ ہوا اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو فرشتوں کو کہا گیا کہ یہ صالحین ہیں، فرشتوں کو کہا گیا یہ ملون ہے، خدا کے عوامل اور احکام پر وہ ان کا کام عمل کرتا۔ اور دوسری جو معصوم مخلوق بتائی وہ انبیاء علیہ السلام، کہ جن کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو زمانے کا امام بنایا اور وہ ہمارے عوامر کی ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کو ہمارے عوامر پہنچاتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے نیک کاموں کی انہیں پڑھی تھی، ہم یا تو ہم نے أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی پڑھی تھی انہیں، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکات دینے کی ان کو پڑھی تھی۔ اور آخر میں کیا فرمایا کہ ان کو ہم نے فعل خیرات کی پڑھی تھی، ان کو ہم نے نماز کے قائم کرنے کی پڑھی تھی، اور ان کو ہم نے زکات دینے کی پڑھی تھی، اور یہ ہمارے جتنے بندے تھے قانون لنا عابدین، سب میری عبادت کرنے والے تھے، انبیاء علیہ السلام سب عبادت کرنے والے تھے۔ تو دو معصوم مخلوقوں کا تعلق کروایا، ایک کو ساجدین قرار دیا، ایک کو عابدین قرار دیا۔ اب آئیے اپنے پیشواؤں کی عظمت کو پہچانیں، خدا کی سے بڑی طور پہ مخلوق تو نہیں ہے نا، یا ملائکہ ہیں یا انبیاء علیہ السلام ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب سے بڑی مخلوقات ہیں، ایک کو ساجدین کا اور ایک کو عابدین کا۔ اب پہچانیے اپنے پیشواؤں کی عظمت کو، کہ ان میں سے ایک علی اگر آ جائے، ایک علی اگر آ جائے، اگر فرشتوں کی برف میں چلا جائے، ساجدین کی محفل میں چلا جائے تو سید الساجدین کہلاتا ہے، اور اگر عابدین کی محفل میں آ جائے تو زین العابدین کہلاتا ہے۔ ساجدین کی محفل میں چلا جائے تو سید الساجدین نظر آئے گا، یعنی سید الملائکہ دوسرے لفظوں میں، اور اگر انبیاء ایک کم 1,24,000 انبیاء کی محفل میں اگر نور آل بیت کی ایک کرن چلی جائے، اگر وہ عابدین ہیں تو یہ زین العابدین ہیں۔ ایسے پیشوا خدا ممتاز ہے میرے لیے، اور اس کی وجہ کیا ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ جو فرشتوں اور انبیاء کی معرفت تھی اس معرفت میں، اور جو نور آل بیت کی معرفت اس معرفت میں، یہ جو درجوں میں اور مقامات میں اور عظمتوں میں بھی جو فرق پایا جاتا ہے کہ یہ سید الساجدین ہیں، یہ زین العابدین ہیں، وہ صرف عبادت کرنے والے ہیں، وہ صرف صبر کرنے والے ہیں، اور یہ سید الصابرین ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ مقام معرفت ہے، جو معرفت ان کو حاصل ہے وہ معرفت انبیاء اور علمائے تعلیم علیہ السلام کو حاصل ہے، انبیاء اور ملائکہ کو وہ معرفت حاصل انبیاء میں۔ اگر آپ دیکھیں 1,24,000 انبیاء میں جس نبی کا درجہ سب سے بلند ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ان کو مقام خلد عطا ہوا، خلیل اللہ کا لقب ملا، اللہ کا دوست، یعنی ایک قسم کا برادری کا رشتہ ہے۔ آج دن میں بھی میں عرض کر رہا تھا جناب آدم کا لقب صفی اللہ، اللہ کا منتخب اور اللہ کا چنا ہوا، یقیناً چننے والا چنے جانے سے افضل و بہتر ہے، کنگ میکر، کنگ میکر ہمیشہ کنگ سے بہتر ہوا کرتا ہے، صفی اللہ آدم کو چننے والا، وہاں پہ خدا نے اپنی برتری کو ملوز خاطر رکھا اور جناب آدم کی عظمت کا بھی اعلان کیا۔ جب جناب نوح کی باری آئی کہا رجی اللہ، جس کو اللہ نے نجات دی ہو، نجات دینے والا اس کی برتری 12 لفظ کا مشمل، اور جس کو نجات دی وہ نجات پانے والا ہے۔ باقی ہم یاد ساتھ کسی طرح کسی کو کریم اللہ کا خطاب ملا، جس سے اللہ نے کلام کیا اس کا شرف یہ ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہوا، کسی کو ذبی اللہ کا لقب ملا، لیکن جناب ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اللہ کا دوست۔ دوستی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ خدا کی عظمت ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم کو برادری کا رشتہ عطا کیا، برادری کا تعلق اور واسطہ بتایا۔ لیکن جب حبیب خدا کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ حبیب اللہ، اللہ کا محبوب، جس سے اللہ محبت کرتا ہو، یعنی یہ حبیب اللہ سے بھی بدل ہے۔ تو جناب ابراہیم کا باقی تمام انبیاء کا درجہ بلند ترین ہے، اور وہ جناب ابراہیم جب اپنے امت والوں کو اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو جب توحید کا پیغام دے رہے تھے تو کیا فرمایا کہ جب ستارہ نکلا تو کہا یہ میرا خدا ہے، لیکن جب ستارہ غروب کر گیا، چاند نکل آیا وہ اس سے بھی بڑا تھا، تو انہوں نے کہا یہ نہیں وہ خدا ہے، جب چاند ڈوب گیا تھا ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا، سورج نکلا تھا ہاں یہ بڑا ہے اس کی روشنی زیادہ ہے یہ ہمارا خدا ہے، لیکن جب سورج کی روٹی ہو گیا تھا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ ہے جس کو جواب نہیں، خدا وہ ہے جو کبھی غروب نہیں کرتا۔ یعنی اپنی امت کو بتایا کہ خدا کو پہچاننا ہے تو خدا کی ان نشانیوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، خدا کی ان نشانیوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. مجھے اور آپ کو قرآن مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ان اللہ کے نہیں پتہ ہوگا اونٹ کی طرف دیکھو کیسے کام کیا گیا ہے. عرب کیونکہ اونٹوں کے ساتھ ان کا سر اتار کر تھا، اونٹ کی طرف دیکھو کیسے کام کیا گیا ہے. پہلا سما آئے گی پر ہو گیا، پہلا انسان دیکھے پس ہو دیکھا، جوال زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، ان کو خدا نے کیسے کام کیا ہے، کیا کہنے طاقتیں دی ہیں. یعنی ان کے ذریعے خدا کو پہچانو، ان مخلوقات کے ذریعے خدا کو پہچانو. اور ہمارے علم منزل پر بتاتے ہیں فلسفے میں بھی کہ کسی بھی چیز کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کے جو سب سے محکم طریقہ ہے وہ ہے برہان. اور برہان کی بھی دو قسمیں ہیں، برہان علمی اور برہان دینی. ایک میں اس کی نشانیوں اور آثار کے ذریعے اس تک پہنچا جاتا ہے، اور ایک میں ڈائریکٹ اس تک پہنچا جاتا ہے بغیر کسی وسیلے اور بغیر کسی وسیلے. تو انبیاء علیہ السلام نے جس معرفت کو اپنی امت کو پہنچایا اور بتایا وہ خدا کی نشانیوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے والی ہے، خدا کے آثار کے ذریعے سے وہ خدا تک پہنچاتے ہیں. اور یقیناً جتنے آثار آپ کو معلوم ہوں گے اتنا ہی آپ کہیں گے کہ وہ جو جس کے لیے آثار ہے اتنا وسیع ہے. اب آثار اگر زمین کے اندر موجود ہے تو ہم سمجھنے کے بعد جس زمین اور زمین کے اوپر جو کس کا خرچ کرنے والا خدا ہے، یہ تو 1400 سال بعد یا 2000 سال بعد سائنس آئے گی اور بتائے گی زمین تو اس نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ نظام شمسی سورج اپنے ان سارے سیاروں کے ساتھ مل کر ایک کہکشاں کے ایک کونے میں پڑا ہے، اور خدا ایسی ہزاروں کہکشاؤں کا مالک ہے. اس وقت پھر انسان کی معلومت کا کیا ہوگا؟ انسان اگر ان نشانیوں کے ذریعے سے خدا کو پہچاننا شروع کرے گا وہ تو یہ سمجھے گا خدا اتنا ہے کہ ہماری زمین سے بڑا. لیکن جس کو خدا کی بات کرتا ہے خدا سے بھی اس میں نہ انبیاء کا قصور ہے نہ آئے گا خدا کا. انبیاء کی جب سنگت ہوئی اس پر زمین آسمان سورج چاند ستارے یہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن جب آل بیت کے نور کی سنگت ہوئی تو نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ ستارے تھے نہ کہکشائیں تھیں نہ نظام شمسی تھا نہ ملک تھے، کچھ بھی نہ تھا. پوری کائنات سے ایک سناٹا تھا، عدم کا سناٹا، کچھ بھی نہ تھا کائنات. اب بلوا خلق اللہ اس وقت ہم آل بیت کا نور خلق کیا گیا جب کائنات کو کچھ نہیں کرنا. اب اس نور کو خدا کی معرفت کیسے حاصل ہے؟ یا بند اللہ علی ذاتہ ہی بذاتہ، یا بند اللہ علی ذاتہ ہی بذاتہ. عبادیہ کا عرفت ہوگا وہ انت دللتنی علی و دعوتنی الی، اے پالنے والے میں نے تجھے تیرے ذریعے سے پہچانا ہے، میں نے تجھے تیری مخلوقات کے ذریعے سے نہیں پہچانا، میں نے سورج دیکھ نہیں پہچانا کہ تو خالق آفتاب ہے، میں نے زمین و آسمان کو دیکھ کر تجھے نہیں پہچانا، چونکہ زمین و آسمان کی اس وقت خلقت ہی نہیں ہوئی تھی. یا تم کانا سماواتی و یا ملا ایک تھی انی ما خلقت سما مبنیا ولا ارضا مرفیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیرا ولا بحرا یجری ولا قرون یجری. اے میرے آسمان کے رہنے والوں، اے میرے ملائکہ، یہ جو کچھ میں نے، یہ جو زمین میں نے خلق کی ہے، یہ جو میں نے آسمان خلق کیا ہے، یہ جو چاند اور سورج کو میں نے خلق کیا ہے، یہ جو دریا سب کو پانی دیا اور ان کو روانی عطا کی ہے، یہ جو سارے کام میں نے کیے ہیں، یہ سب ان پانچ کی محبت سے کام. محبت اللہ کے ساتھ یہ ان پانچ کی محبت ہے جو اس چادر روانی کے نیچے کر چکی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ پانچ اور ان کا نور اس وقت موجود تھا اور ان سے خدا کو محبت تھی، پھر ان کی محبت میں اس نے یہ سب کچھ خلق کیا. یعنی سورج اگر خلق ہوا ہے تو اس نور آل بیت کے بعد خلق ہوا ہے، چاند اگر خلق ہوا ہے تو نور آل بیت کی خلقت کے بعد خلق ہوا ہے، زمین و آسمان اگر خلق ہوئے ہیں تو نور آل بیت کی خلقت کے بعد خلق ہوئے ہیں، ملائکہ جو نورانی مخلوق ہیں وہ اگر خلق ہوئے ہیں تو وہ بھی آل بیت کی خلقت کے بعد خلق ہوئے. جب ان کی خلقت ہوئی تھی اس پر انہوں نے خدا کو کیسے پہچانا؟ مخلوقات کو آثار کے ذریعے نہیں پہچان سکتے تھے، تو خدا نے خود ان کو اپنی معرفت کرا دی، ان کو خدا سے خدا کی معرفت ڈائریکٹ ملی ہے. اس لیے جو میں آپ کی خدمت میں دعائیں پڑھ رہا تھا، دعائیں ابو حمزہ سوالی ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انت دللتنی علی بے کا عرب ہوگا وہ انت دللتنی علی، اے پالنے والے میں نے تجھے تیرے ذریعے سے پہچانا ہے، اور اسی امام سجاد کے بابا امام حسین علیہ السلام دعائے رحمت فرماتے ہیں الہی تلتدی فی الآثار جوچے وہ عدل مدار کہ پالنے والے اگر میں تیری نشانیوں کے ذریعے تجھے پہچاننا چاہوں تو میں تجھ سے دور ہو جاؤں. وہ اور ہے تو خدا کی نشانیاں دیکھ کے خدا کو پہچانتے ہیں جس کو خدا کی ڈائریکٹ معرفت کے لیے ہو. اگر وہ خدا کی نشانیوں کے لیے خدا کو پہچاننا چاہے تو وہ نشانیاں اسے خدا سے دور لیتے ہیں. بس یہی وہ معرفت کا فرق تھا جس کی وجہ سے یہی کو وہ رتبہ اور درجہ عطا ہوا کہ نہ انبیاء کو رتبہ ملا نہ ملائکہ کو رتبہ ملا, بلکہ ملائکہ نے بھی اگر خدا کو پہچانا ہے تو اسی نور آدمیت کے لیے پہچانا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جناب آدم کی جنت سے 14,000 سال پہلے ہم آنے رہے کا نور خلق ہوا تھا اور اس پر کائنات میں کچھ بھی نہ تھا. ہم عرش الہی کے دائیں طرف خدا کی تسبیح و تقدیس و تعظیم کیا کرتے تھے. فرشتوں کی جب خلقت ہوئی تو انہوں نے لا الہ الا اللہ سنا, انہوں نے سبحان اللہ سنا, انہوں نے خدا کی تسبیح و تقدیس سنی. اور یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ نور آنے بیت سے آ رہی تھی. اگر انہوں نے خلافت آدم کے وقت جو سوال اٹھایا تھا کہ پالنے والے ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور جواب میں خدا نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, یہ جو تم تسبیح و تقدیس کرتے ہو یہ تسبیح و تقدیس تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ یہ تسبیح و تقدیس تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ جو جناب آدم کو میں خلیفہ اور جانشین بنا کے دیکھ رہا ہوں, یہ جو زمینہ ساز ہیں اس خلافت الہیہ کے ان تسبیح و تقدیس کرنے والوں کے کہ جن سے تم نے تسبیح و تقدیس کو سیکھا. صلوات خاص طور پر خوش قسمتی ہے کہ ہمیں وہ اولیاء ملے, ہمیں وہ پیشوا ملے, ہمیں وہ حاجی ملے جنہوں نے خدا سے خدا کی معرفت کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے. اور ان کی پھر دعائیں, ان کے فراہمین, ان کے ذریعے سے پھر ہمیں خدا کی وہ معرفت ملی, وہ معرفت ملی جس پر تصور سابقہ امتیں کر بھی نہیں سکتی. ایسی عظمتوں کے مالک پیشوا ملے اور کس انداز سے اور کس معاشرے میں جا کر یہ کام کیا. جب ختمی مرتبہ کی شرکت ہوئی زمین پر تشریف لائے تو جتنا بڑا استاد تھا, جتنا بڑا عالم تھا, جتنا بڑا معلم تھا, اتنی ہی پست کلاس اس پر تھا. جتنے بڑا استاد تھا اتنی ہی پست کلاس اسے عطا ہوئی. عرب کا معاشرہ جو جہالت کی اچھا گہرائی میں ڈوبا ہوا تھا, اس اچھا گہرائی میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو جہالتوں سے نکالنے کے لیے ختمی مرتبہ کو لے جائیں جو ایک دو نہیں 360 خداؤں کا گزار ہے. اور بڑا مشکل مرحلہ تھا, پیغمبر کے لیے بہت سخت امتحان تھا اور کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ یہ امتحان تھا. ممکن ہے میں اور آپ کے تصور نہ کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ہم نے بہت سنبھالا تمہارے کان میں آواز پڑی کہو اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, ہمارے ذہن میں یہ بات لچ بس تھی کہ اللہ ایک ہے. لیکن جس نے غور سنبھالا تو اس کو 360 خدا نظر آئے اور اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا کہ ایک دو ہی 360 خدا. ساری زندگی جو 360 خداؤں کو پوچھتا رہا, پرستش کرتا رہا, آج اگر اس کو آ کر کوئی کہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تو صرف اسے خدا کو مانو تم فلا پا پاؤ گے, باقی سب کہتا ہے. اب ایک عام دہلی کا جس نے ساری زندگی 360 بتوں کی خدائی کا پرورش پائی ہے اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے. خاص طور پر جو جمہوریت پسند ہے, جمہوریت کے ماننے والے ہیں, وہ کہیں گے کہ سوچنا پڑے گا, ہمارے پاس 360 خدا ہیں اور یہ جو نبی آئے ہیں یہ ایک خدا دے رہے ہیں, ایک اگر لیں گے تو 360 دینے پڑیں گے. آپ کو کوئی کہے کہ 1 روپیہ لے لو اور 360 روپے دے دو, اسے اگر مارفت ہوتی خدا مختار کی, اس ایک کی مارفت ہوتی تو پھر وہ 360 کو کیوں پوچھتا؟ وہ تو یہی کہتا کہ یہ 360 ہمارے خدا, ایک ان کا خدا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ 360 کو چھوڑ دو, میرے سے ایک کو دے دو. اب آپ فیصلہ کریں, اب آپ بتائیں, مشکل فیصلہ ہے آسان ہے کہ 360 خدا چھوڑ دوں اور ایک خدا دے دوں؟ اکثریت کو چھوڑ دوں اور یہاں اکثریت نہیں کہہ سکتے. اکلیت کے ساتھ کہتے کہ جب ختمی مرتبہ مثلا وہ 360 کہتے تھے, یہ کہتے 160 خدا ہے. اب 360 کیوں کہتے ہیں؟ 160 اکلیت ہو سکتی ہے,
لیکن 360 کے مقابلے میں ایک خدا صرف ایک, اس میں کوئی تربیت بھی نہیں ڈالتا. کتنا مشکل بنا رہا ہے ایک ایسے معاشرے کو باور کروانا جس معاشرے کی نشوما 360 خداؤں کی قدموں میں ہوئی ہے. اس کو کہیں گے 360 کو چھوڑ کے ایک کو دے دو, 360 روپے دے دو, ایک روپیہ لے دو. کون ہے جو یہاں پہ حاضر ہوگا کہ ایک روپیہ لے کے 360 روپے دے دوں گا؟ آپ بتائیے ان لوگوں کے لیے مشکل تھا یا مشکل نہیں تھا؟ لیکن قرآن نے اس مشکل کو بھی آسان کر دیا. ہاں فرق پہ جانو وہ 360 کیسے ہیں اور جی ایک کیسا ہے. قل هو الله احد اللہ الصمد. اگر سمجھ کا مطلب تمہیں سمجھ میں آ گیا تو تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. سمجھ کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ کا مطلب ہے جو پور, جو ٹھوس ہو, پور ہو, کسی قسم کی اس کے اندر کسی چیز کی ورود کی گنجائش نہ ہو, یعنی کسی کا محتاج نہ ہو, ہر چیز اس کے پاس ہو, کسی کا محتاج نہ ہو. آپ فرق پہچان لو, وہ جن 360 کو پور مانتے ہو وہ 360 سراپا نیاز کے احتیاج ہے. وہ سراپا نیاز اور احتیاج ہے, وہ سب کے ساتھ زیرو ہے. دوسرے لفظوں میں حساب اور ریاضی کی زبان میں کہوں 360 ہے لیکن 360 سارے کے سارے زیرو ہیں. اب ایک زیرو ہو یا 10 زیرو ہو, 20 زیرو ہو یا 30 زیرو ہو, 100 زیرو ہو یا 1000 زیرو ہو, زیرو جتنے ایک کے ساتھ زیرو زیرو لگاتے جائیں, جتنے زیرو بڑھتے جائیں گے ان کی قیمت میں, ان کی اہمیت میں, ان کی عزت میں اضافہ ہو. زیرو ایک ہو یا 1000 ہو, زیرو زیرو ہوتا ہے. بے نیا محتاج ایک ہو یا 1000 محتاج ہو, محتاج محتاج ہوتا ہے. لیکن ان 360 کے مقابلے میں ختم مطلب نے فرمایا میں ایسا خدا لایا ہوں جو کسی حساب سے بھی, کسی حساب سے بھی کسی کا محتاج نہیں. تو بے نیا الگ اطلاق ہے, وہ 360 محتاج الگ اطلاق ہے, ہر چیز میں محتاج ہے. جب تک پتھر سے تم انہیں تراشو گے نہیں وہ بھول کیسے بنے گا؟ پھر خود کو لا کے کعبہ میں رکھو گے نہیں وہ خدا کیسے بنے گا؟ پھر اس کے سامنے جھوٹو گے نہیں, یعنی وہ بنانے والے کے محتاج, رکھنے والے کے محتاج, سر جھکانے والے کے محتاج, تب جا کے وہ خدا بنتے ہیں. اور جو خدا میں کہہ رہا ہوں یہ نہ کسی بنانے والے کا محتاج ہے, نہ کسی کا خدا ہے خدا میں رکھنے کا محتاج ہے, اور نہ کسی کا سر جھکانے کا محتاج ہے. ساری دنیا اس کو خدا مان لے تو اس خدائی میں ذرہ برابر کی اضافہ نہیں ہوتا, اور ساری دنیا اس کا انکار کر دے, ساری دنیا اس کا انکار کر دے تو بھی اس کی خدائی میں کسی قسم کا بھی گھاٹا ہونے والا نہیں. سلام تو جن کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ وہ 360 محتاج الگ اطلاق اور یہ ایک بے نیاز الگ اطلاق, اس کے لیے تو ماننا آسان ہوتا ہے. کہیں 360 کو کیا کہیں, یہ 360 نہ اگر 3000 بھی ہوتے یہ 3000 فائدہ نہیں, یہ ہمارے محتاج ہیں. اور وہ خدا ایسا خدا ہے جس کے ہم محتاج ہیں, یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دے دیا کسی کو بھی اپنا بڑا بنانا ہے تو دیکھو وہ تمہارا محتاج ہے یا تم اس کے محتاج ہو. اگر تو تم اس کے محتاج ہو پھر تو تم اسے اپنا بڑا بنا لو, خدا بناؤ, نبی بناؤ, امام بناؤ, ولی بناؤ, خلیفہ بناؤ, جو مرضی بناؤ. اگر تم اس کے محتاج ہو پھر تو اسے بنا لو, لیکن اگر دیکھتے ہو وہ تمہارا محتاج ہے تو وہ پھر تمہارا بڑا بننے کا اہل نہیں ہو سکتا. اکثریت اور اکلیت کے چکر میں بھی کمی نہ پڑے, ہر حق ہوتا ہے چاہے وہ ایک ہو چاہے وہ زیادہ ہو, اور باطل باطل ہوتا ہے, وہ ایک ہو یا زیادہ ہو وہ ٹھکرا دیے جانے کے قابل ہیں, اور حق ایک ہو یا زیادہ ہو وہ قبول کر دیے جانے کے قابل ہیں. اس لیے میرے مولا نے فرمایا, پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے میری امت والو, اے مسلمانوں, اگر تم دیکھو ساری انسانیت ایک رستے پر چل رہی ہے اور علی ابن ابی طالب اکیلے کسی اور رستے پر جا رہے ہیں, اگر تم دیکھو ساری دنیا ایک رستے پہ چل رہی ہے اور علی ابن ابی طالب کسی اور رستے پہ اکیلے جا رہے ہیں, ساری دنیا کو چھوڑ دو علی ابن ابی طالب کا نام, ساری دنیا کو چھوڑ, یہ نہ دیکھو کہ ساری دنیا ادھر جا رہی ہے, اکثریت ادھر جا رہی ہے, اکثریت کے کھاتے ادھر جا رہی ہے, 99.99 ادھر جا رہے ہیں. جب وہ کہتے جا رہے ہیں جانے تو اس کا نام سامنے جو ہے چاہے وہ اکیلا ہی, کیونکہ اگر تم نے علی کا نام اٹھام دیا تو پھر تم قطعاً کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے, اور اگر علی کو چھوڑ دیا تو پھر قطعاً تم گمراہ ہو جاؤ گے. کی جو علی کو چھوڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کرے گا یقین علی سے ہٹ کر جو بھی رستہ ہوگا وہ باطل ہوگا، ایک ہو یا 360 رستے ہوں سب کے ساتھ باطل ہوں۔ تو قرآن نے جہاں سورہ توحید میں یہ بتا دیا یہ خدا ایسا خدا ہے جو بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اس خدا کو اپنانے میں پھر کیا ہے؟ ہر اپنے شریف ایسے خدا کو اپنانے کی تیاری ہے، ہر اپنے شریف میں اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، جو ہمارا محتاج ہو، جو ہمارے بنانے کا محتاج ہو، جو ہمارے رکھنے کا محتاج ہو، جو ہمارے ساتھ بنانے کا محتاج ہو، اسے ایسے خدا کو ہم کیا کریں۔ اور عرب معاشرہ اس سے پہلے اس حد تک پستیوں میں گرا ہوا تھا کہ صبح حلوے حلوہ بناتے تھے، اس کا بت بناتے تھے، دن کو اس کی عبادت کرتے، شام کو جب بھوک لگتی اسی کو کھا لیتے، صبح تک دوپہر تک جو خدا تھا شام کو وہ پیٹ کی زینت بن گیا، یعنی اتنا گرا ہوا معاشرہ۔ اور اس گرے ہوئے معاشرے کو ختمی مکمل نے اس انداز کے ساتھ سمجھایا کہ کہاں سے کہاں، وہ جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ جو کل تک قتل اور خون بہانے پر قتل کیا کرتے تھے، آج ایک دوسرے پر جان دینے کی انتظام ہے، کیونکہ امر کی تربیت جی کا اثر تھا تو بہت کیا تھا۔ کہتے ہیں مرحوم ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، نامہ روزگار تھے مرحوم ابو علی سینا، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی شخصیت، اس نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کریں، لوگ یقین نہ کریں، آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فلسفی، اتنے ہر علم میں آپ زیادہ طلبہ رکھتے ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کریں، ہم میں آپ کی تبدیل کروں گا اور لوگ آپ کو نبی مان رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اچھی طرح سوچتے ہیں، حمدان کے رہنے والے تھے، زیادہ تر وہاں پہ برف بھی سردی کوئٹہ سے بھی ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، سردیوں کی رات تھی، رات کو کوئی 2:30 بجے کا جب ٹائم ہوا آرام سے کچھ ٹائم رہتا تھا ابھی، تو مرحوم ہوئے جس کا جس کو آواز بھی کہا کہ ایک گلاس پانی لگا دوں، جس پر وہ بھی دیکھا ہوگا یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہا ایک گلاس پانی کا لا دوں، اس سے کہیں سردی میں اور آپ کو پیاس لگی ہے، اس سردی میں کون پاگل پانی پیتا، ان کا بار پانی لا دو مجھے پیاس لگی ہے، مجھے چاہیے پانی، اس نے کہا چھوڑے اس سردی میں کون پانی پیتا، میں کیسے ڈسٹر سے لے کر کے جاؤں گا، وہ مسلسل اصرار کر رہے ہیں کہ جاؤ پانی لا دو، اور یہ مسلسل اصرار کر رہے ہیں کہ میں کیسے لا سکتا ہوں۔ اسی اصرار اور انکار کے دوران مسجد سے آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اذان صبح، جب اذان صبح کی آواز آئی اس وقت مرحوم ابو علی سینا نے کہا کہ دیکھو تمہیں، تم خود میری یہ نیت کتنے قائل ہو، مجھے کہتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرو اور میں آپ کی تبدیل کروں گا اور لوگوں کو منواؤں گا اور مسلم سے، اور یہ دیکھو یہ مسجد میں اذان دے رہا ہے، اس کو خدا کو دیکھا نہیں ہے، اس کے پاس خدا کی طرف سے ڈائریکٹ کچھ نہیں آیا۔ سینکڑوں سال پہلے ایک نبی آئے تھے، اور نبی نے ایک پیغام دیا تھا، ایک نظام زندگی دی تھی، اس نظام زندگی کے مطابق یہ سردی کی پرواہ کیے بغیر گھر بسترے کی قربانی دے کر، ساری قربانیاں دے کر جا کے مسجد میں آرام دے رہا ہے، نہ اس نے اس نبی کو دیکھا، نہ اس نے اس نبی کے صحابہ کو دیکھا، تابعین کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، اور اس طرح سے یہ جا کے آرام دے رہے ہیں، اور تم خود جو مجھے کہہ رہے ہو تم نبوت کا دعویٰ کرو، تمہیں میں کہتا ہوں ایک گلاس پانی ڈال دو، میں خود جسے تم کہتے ہو آپ نبی نبوت کا دعویٰ کر، تمہیں کہتا ہوں تم نہیں جانتے، اب بتاؤ نبی بننے کی وہ حال ہے یا نہیں حال ہے؟ اللہ اعلم حیثیت الرسالت، خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسالت اور نبوت ادا کرے اور کس کو رسالت اور نبوت سے معلوم کرے۔ تو اتنا عظیم نبی اور ایسی تبدیل کی، ایسی تبدیل کی کہ جو کل تک خدا کو حلوے کا خدا بنا کے شام کو کھا جایا کرتے تھے، وہ جین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو، یہ سب میرے اور آپ کے نبی کا کردار اور ان کی تبدیل کا سوال کرتا ہوں۔ اور ان کی معرفت تھی کہ اس درجے بلند تھی کہ اس طرح سے ڈوب کے انہوں نے خدا کو پہچانا تھا، اور پھر ڈوب کے خدا کو چاہا تھا، اور پھر ڈوب کے خدا کی بندگی اور عبادت کی تھی، اور جب وہ کچھ کہتے تھے تو لوگوں کے دلوں پر اثر، یہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ جا کے اثر کرتی ہے، اور دل اگر وہ نبی جیسا
وہ دن جس پہ قرآن نازل ہوا، وہ دن جس نے قرآن کی سنگینی کو برداشت کیا. خدا مختار فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اے میرے حبیب اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا، پہاڑ اس کا بوجھ اس کی سنگینی برداشت نہ کر سکتا. لیکن اے حبیب میں نے یہ تیرے دل پر نازل کیا اور میرے دل میں اسے سنبھال لیا، تیرے دل میں اتنی قوت و طاقت. تو ایسی قوت اور طاقت والے دل سے جب کوئی بات نکلے تو وہ پھر کسی بدبخت پر ہی اثر نہ کرے گی، ورنہ اگر کسی کے سینے میں دل پایا جائے تو اس کو ضرور اثر کرے. سلام
کیا جائے توحید کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، توحید کو بلاتا ہے نا، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں یہ مشرک نہیں ہے، یہ دایا ہے یعنی یہ مشرک نہیں ہے، اب محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پھر کافر بھی نہیں ہے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، یعنی توحید کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ، ہر مسلمان کے اسلام کی پہچان ہے لا الہ الا اللہ، اور خود اگر لا الہ الا اللہ سے پوچھے کہ کس زبان پر تجھے سب سے زیادہ مزہ ہے، کس کہنے والے کے کہے جانے پر تجھے سب سے زیادہ مزہ آیا، تو کوئی بہی نہیں ہے، اگر خدا اس لا الہ الا اللہ کو زبان عطا کرے تو مجھے کہتا ہوا نظر آئے گا کہ جیسا میرا اقرار حسین نے نہیں کیا، نہ اس سے پہلے اس نے کیا تھا، نہ اس کے بعد کیا تھا، اسی لیے جب خواجہ اجمیر شریف نے کہا سردار ندا دست دست یزید حقہ کے بلا الہ الا لا الہ کی بنیاد ہے، اسے لا الہ کا مطلب کیا ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، 28 رجب کا وہ انکار پہلے جو دیکھا تو خواجہ اجمیر نے کہا حقہ کے بلا الہ الا حسین، اگر لا الہ کہنا ہے تو حسین کی طرح کہو، اگر غیر خدا کا انکار کرنا ہے تو حسین کی طرح کہو، جس نے صرف زبان سے نہیں کیا اپنے پورے وجود کے ساتھ انکار کیا، اور ایسا انکار کیا کہ جس کی مثال نہ صادقین میں ملتی ہے اور نہ آنے والوں میں ملتی ہے، حق کا کہ لا الہ الا اللہ، لیکن کلمہ ابھی مکمل نہیں ہوا، کلمے کا ایک حصہ ہے لا الہ، اگر کوئی لا الہ کہہ کر رک جائے اس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ابھی بھی شرک کے دائرے میں، لا الہ کے مطلب کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی معبود نہیں کا مطلب خدا کی معبودیت کا بھی انکار ہوگا، داؤد بن اللہ سبیح اللہ، یعنی اگر کوئی لا الہ کہہ کر رک جائے تو اس سے وہ ملحد ہو گیا، وہ تمام معبودوں کا انکار کر رہا ہے، تو لا الہ کی بنیاد ہے حسین، اب الا اللہ جب سانس بھی ملے گا تو پھر کلمہ توحید مکمل ہوتا ہے، الا اللہ کو حسین کے سجدے میں اقبال ہوتے اور آواز دی نقش الا اللہ اور صحرا نمشت، حضرت بیر نے حسین کے اس انکار کو دیکھا تو کہا کہ حتیٰ کہ لا الہ الا حسین، اور علامہ اقبال نے شعر کو مکمل کیا حسین کے سجدے کو دیکھتے ہوئے کہا نقش الا اللہ اور صحرا نمشت، ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہماری پریشانی کا نشان پڑ جاتا ہے، ایسے کہتے ہیں ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہماری پریشانی کا نشان پڑ جاتا ہے، حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ جس زمین پر سجدہ کیا اس زمین پر نشان پڑ گیا، خدا نے اس خار کو ہر مومن کی سجدگاہ بنا دیا، حسین کے سجدے نے اس خار کو اتنی عظمت بخشی کہ آج ہر مومن اپنی سجدگاہ کے طور پہ خاتے کر بلا رکھنا پسند کرے، نہ اللہ پر سہرا نش لا الہ کی بنیاد حسین، لا الہ کی اساس حسین، اور ایک اللہ کے نقاش حسین، جیسا الا اللہ حسین نے کہا ایسا الا اللہ کون کہہ سکتا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے ساتھ، ایسی نماز اور ایسا سجدہ کس نے کیا، سجدے تو بہت کیے لوگوں نے لیکن جو بھی سجدہ کرتا ہے سجدے میں جب سر لے کے جاتا ہے تو سر خود اٹھاتا ہے، حسین نے ایسا سجدہ کیا ایسا سر سجدے میں رکھا کہ حسین نے سر نہیں اٹھا، یہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے اس اختیاری حالت کو دیکھا جائے تو حسین آج بھی سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، حسین نے تو سر نہیں اٹھایا، یہ وہی حسین ہے، میں کہتا رہا تھا محبت پر نگاہ، جب یوم تاسوعا کو آواز لشکر کی سنی نقارہ جنگ بجا اور لشکر آزاد آمادہ ہوا حملے کے لیے، اس وقت حسین بن علی نے حضرت عباس رمضان علیہ السلام کو حبیب بن مظاہر اور باقی 30 سواروں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ ان کی کیا حالت ہے، جب یہ پہنچے انہوں نے کہا ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں تمہارے ساتھ، حضرت عباس نے کہا کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں تمہاری یہ بات پیش کرتا ہوں، ان کا پیغام اور جواب لاتا ہوں، حضرت عباس تشریف لائے امام کی خدمت میں اور عرض کی یہ دشمن کا یہ ارادہ ہے، آپ کے مولا نے سر کیا کہا، پھر اور آپ کے مولا نے کہا کہ میرا خدا جانتا ہے انی محب السلام، میں نماز سے محبت کرتا ہوں، وکثرۃ
ذکر وکثرت الاستغفار والدعاء، میں کثرت استغفار سے محبت کرتا ہوں اور میں کثرت دعا سے محبت کرتا ہوں، وتلاوت کتاب اور اللہ کی کتاب سے محبت کرتا ہوں. اس آخری مرحلے میں بھی امام کو پتہ ہے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن اعلان کر رہے ہیں دیکھو ہماری محبتوں کا معیار اور مرتب کیا ہے، میں نماز سے محبت کرتا ہوں، میں کثرت استغفار اور دعا سے محبت کرتا ہوں، میں تلاوت کتاب خدا سے محبت کرتا ہوں، یعنی ہر وہ چیز جو مجھے اپنے خدا کے قریب کرتی ہے مجھے اس سے محبت ہے. نماز مومن کو خدا کے قریب کرتی ہے مجھے نماز سے محبت ہے، استغفار اور دعا مومن کو خدا کے قریب کرتا ہے مجھے استغفار اور دعا سے محبت ہے، خدا کی کتاب کی تلاوت انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے مجھے کتاب خدا کی تلاوت سے محبت ہے. ایک رات کی ان سے محبت دو، میں جی بھر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں جی بھر کے استغفار اور دعا کرنا چاہتا ہوں، اور میں جی بھر کے خدا کی کتاب کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اور سب سے اعلان کر دیا کہ دیکھو ہم آگرہ کا مرکز و ماوا کیا ہے، ہمارا ملجا کیا ہے، ہم خدائی ہیں، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. رات اس طرح سے گزری، مکر کہتا ہے کہ قیام حسینی سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہر کے چھتے سے مکھیوں کے بے بنانے کی آوازیں آتی ہیں، یعنی تمام اصحاب حسین، تمام حرم حسین ساری رات عبادت استغفار دعا اور خدا کی کتاب کی تلاوت میں مصروف ہیں. ایسے لوگ تھے، کیسی نورانی مخلوق تھی جو فرشتے بھی جن پہ فخر کرتے ہیں، فرشتے بھی حیران ہیں، ہم بھی تسبیح و تکبیر کرتے ہیں، لیکن کیا کہنے ان کربلا والوں کی تسبیح و تکبیر. اور ابھی تو پھر وہ وقت بھی آیا عاشور کا سورج نمودار ہوا، جنگ کے لیے فوجیں اکٹھا ہونی شروع ہوئی، جنگ کی ابتدا کی، عمر ابن سعد نے پہلا تیر چلایا اور اپنے گواہ اپنے لشکر کو گواہ بنایا کہ اے لشکر، اے خیر اللہ، اے اللہ کے لشکر، اور وہ کیا کہہ رہا ہے جو حسین کے مقابلے میں لشکر آیا ہے، اے اللہ کے لشکر تم گواہ ہے نا. عمر ابن سعد کے سامنے جا کے یہ شہادت دینا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا تھا. جنگ کی ابتدا ہوئی، ایک ایک کر کے جان سالان حسین جا دے رہے ہیں، جہاں تک کہ ابو سمامہ زیداری کی آواز آئی، اے اللہ کے رسول کے بیٹے ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی ابتدا ہے. جس طرح حسین ابن علی کو نماز سے محبت ہے، اسی طرح سے حسین ابن علی کے یار و انصار کو بھی نماز سے محبت ہے. مولا آخری نماز آپ کی ابتدا سے ادا کرنا چاہتے ہیں. اب جب یہ فیصلہ ہوا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، حبیب ابن مظاہر کے مذاکرات کے لیے کہ جنگ کو روکا جائے تاکہ حسین کی لشکر اپنی آخری نماز اپنے امام کے پیچھے ادا کر سکے، حسین بن نبیل مرحوم کہتا ہے کہ تمہاری نماز نماز نہیں ہے، تمہاری نماز قبول ہونے والی نہیں ہے، کیوں پڑھتے ہو تم نماز؟ کہ حبیب جلال میں آگے اور جلال میں آگے کہتے ہیں کہ تم پر دن کا یا ہمار، اے شراب پینے والے تیری نماز قبول ہوتی ہے، ولا تم پر سلا تو آل محمد، آل محمد کی نماز قبول نہیں ہوتی، تجھے شرم نہیں آتی ایسی بات کہتا ہے. لیکن ظالموں نے مہلت نہ دی، ادھر عشق نماز تھا، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی. زہیر اتنے فین ہے ایک طرف اور ایک طرف شہید اتنے عبداللہ ہے، دشمن تینوں کے تیر پھینک رہا ہے، تیروں کے تیر مار رہا ہے، اور عاشقان نماز تیروں تلواروں کے سائے میں نماز ادا کر رہے ہیں. کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا سجدے میں پریشانی کے ساتھ. کس طرح خوش نصیب تھے وہ نمازی جن کا امام، جن کا امام جماعت مظلوم مظلوم کربلا اور فرزند زہرا تھے، وہ نماز ادا کی، ادھر نماز ختم ہوئی. اور کتنے خوش نصیب تھے وہ جان نثار کہ جو اس آخری مرحلے میں دشمن کی طرف سے جو بھی تیر آتا تھا اپنے سینے اور اپنے بازوؤں پر روکتے تھے. عزیزو ادھر حسین ابن علی نے آخری سلام کہا، ادھر شہید ابن عبداللہ زمین پر گر گئے. میں عرض کروں گا حسین کی اور عاشورہ کے دن نماز ظہر کی تاکیدات کیا تھی، حسین نے جیسے ہی نماز ختم کی شہید کے سرحانے پہنچ گئے، شہید کے سرحانے پہنچے
مکر کہتا ہے تیرا دین
شہید کے بدن میں تہوار تھے، حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں سے شہید کے بدن کے دین نکالنا شروع کیے، ایک کے بعد ایک دین نکال رہے ہیں۔ اب وہ شہید کی آنکھ کھلی، کیا دیکھا؟ جوانا نے جنت کا سردار اور اس کا دامن ہے اور شہید کا سر ہے، میں قربان جاؤں ایسے وفادار اصحاب پر، ایک تیس نمازیوں لگنے نہ دیا اور ان تینوں سے جانور نہ ہو سکے۔ لیکن سوال کیا کر رہا ہے وہ، آخری سوال کیا کر شہید ابن عبداللہ کا، ہر چیز کو سن سکو گے، ایسے وفادار کہاں ملیں گے؟ آخری جو سوال کیا وہ یہ تھا، اب بھائی تو یا کرتا کلام، کیا میں نے اپنے راج کو پورا کیا، کیا میں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ حضرت اور اس سے بڑا وفادار کون ہوگا؟ حسین کا مومن کی نام سنا رہے ہوں گے، آواز بھی ان کا مانی دل جنا ایسے ہی ایسا حق وفا ادا کیا، تو اس سے پہلے جنت میں پہنچ گیا۔ میں نہ ہاتھ چھوڑ کر کہوں گا ایسے ہی تو کتنا خوش نصیب ہے، ایسے ہی اے شہید تو کتنا خوش قسمت ہے، تجھے تیرا تیر لگے اور تیرے بدن سے یہ تیر تیرے وقت کے امام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نکالے، لیکن نماز نے عصر کے بعد اے شہید تیرا یہی نماز ہوگا، نہ جانے کتنے تیر تیرے امام کے بدن سے پیدست ہوں گے۔ تو جنازی تیر پر
Thank you.